پرچم اسلام ہو جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چن کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن پاک کے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ہے، اور وہ چیزیں کہ جن سے قرآن ہمیں منع کرتا ہے، رب تعالی ہم سب کو ان آیات مبارکہ اور احکامات کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ہم کسی ایک سورہ مبارکہ کا تعارف، اس کا پس منظر اور اس کے کچھ مضامین کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام میں سورہ زخرف، قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے، اور الحمدللہ اس پروگرام میں بالترتیب ہم ان سورتوں کا تعارف وہ سن رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے الحمدللہ 25ویں پارے تک پہنچا ہے۔ اس سے قبل سل پروگرام میں آپ نے سورۃ الشعراء کے حوالے سے سماعت کیا ہے، اور آج سورہ زخرف کے حوالے سے بیان سنیں گے۔ سورہ زخرف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی مکی سورتوں میں سے ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ ہجرت سے قبل نازل ہوا وہ مکی سورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی سورتیں ہیں۔ سورہ زخرف یہ مکہ مکرمہ میں یعنی مکی سورت ہے، اور مکی سورت کے ایک اہم ترین جو مضامین ہیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، توحید کا درس دیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا جو طریقہ، اور آپ نے اپنے رسول ہونا اور قرآن مجید فرقان حمید کا آپ پر نازل ہونا، یعنی اس حوالے سے انہیں سمجھایا اور انہیں بتایا۔ اس لیے اس کی ابتدائی آیات مبارکہ میں قرآن پاک کے عربی میں نزول ہونے کے حوالے سے وہ اللہ پاک نے ارشاد بھی فرمایا ہے۔ زخرف، ویسے یہ کہتے ہیں سونے کو، یعنی کسی چیز کے حسن و جمال کو بیان کرنا زخرف کہلاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں چونکہ اس کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف میں جہاں توحید اور رسالت کے حوالے سے بیان ہوا، وہیں بکثرت قیامت کے قائم ہونے کے حوالے سے بھی اس سورہ مبارکہ میں کئی آیات مبارکہ، جس سے قیامت قائم ہونا، مرنے کے بعد اٹھائے جانا، اس کا باقاعدہ بیان ہوا ہے، اور کفار کی کچھ بری صفات کو بھی ذکر کیا گیا۔ ان بری صفات میں سے یہ صفت بطور خاص کہ جب انہیں بیٹیوں کی، انہیں بچیوں کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑتے ہیں، اور اللہ پاک کے لیے تو معاذ اللہ وہ ملائکہ کو، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، لیکن انہیں خود کہا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اس پر بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے متقین لوگوں کی، نیک لوگوں کی دوستی، نیک لوگوں کی صحبت، وہ قیامت کے دن کیا فائدہ دے گی، اس کا بھی تذکرہ اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، ان کے واقعات کو بیان کیا ہے تاکہ کفار مکہ ان قوموں کے اعمال اور ان کے نتائج اس سے عبرت پکڑیں، اور وہ اس نیکی کی دعوت کو، اسلام اور ہدایت کی دعوت کو قبول کریں، اور ساتھ ساتھ کفار کے اعتراضات کے اللہ پاک نے خود جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ دنیا کے مال و متاع کی کثرت ہونا، عیش و عشرت ہونا، پیسہ دولت، بڑے بڑے مکانات، आलीशान और लग्जरी जिंदगी का स्टाइल। फकत यही चीजें नहीं है कि जिससे आदमी ये समझे कि अल्लाह पाक इनसे राजी है तभी माल मिल रहा है माज अल्लाह, या इनको ये ऐशो इशरत का सामान है दुनिया है, तो जिस तरह हो आखरत के हवाले से बताया गया कि हमें वो आमाल और वो चीजें इख्तियार करनी है कि जो हमें आखरत को फायदा दे। अगर यहाँ दुनिया की ऐशो इशरत मालो मता ये सब कुछ है मगर इससे सिर्फ दुनियावी तौर पर तो लुत्फानंदोज हुए कि ये चीजों से अपना एक जिंदगी का स्टाइल लग्जरी बनाया, लेकिन आखरत में ये कोई चीजें ये फायदा नहीं देंगी। मजीद इसी सूरह मुबारका में कुफार के ईमान ना लाने पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हुए, आप एक दुख की कैफियत में हुए, तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि ये अंधे हैं, ये बहरे हो चुके हैं, इनके दिलों पर गोया कि मोहरें लग चुकी हैं, आप इनके ईमान ना लाने पर आप रंजीदा ना हो, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, आपने इनको दावत हिदायत दे दी है, अब अगर ये नहीं ईमान लाते, अगर ये ईमान नहीं लाते और जो ईमान नहीं लाए हैं आप उन पर कोई किसी तरह का रंजीदा ना हो, आप कुरान मजीद फुरकान हमीद को मजबूती से थामे रखें और उसके अहकाम पर अमल करते रहें, ये ईमान वालों को आप तलकीन फरमाते रहें, बकिया आप पर इस हवाले से कुछ नहीं है, यानी आप रंजीदा भी ना हो, ये भी अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली दी है। तो ये कुछ आयात मुबारक हैं जिनके कुछ पस मंजर या कुछ मजमून खुलासा मैंने अर्ज किया है, और बढ़ते हैं इसकी चंद आयात मुबारक उसका कुछ खुलासा भी सुनते हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअकिलून। हामीम हुरूफे मुकत्तआत में से है, यानी ये वो हैं कलिमात के जिनकी मुराद अल्लाह जानता है और अल्लाह के बताने से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, लेकिन चूंकि इनका तर्जमा नहीं किया जाता, कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुतअद्दद आयात मुबारक हैं जिनकी तादाद 29 बनती है, जिनके शुरू में ये हरूफ मुकत्तआत और ये कलिमात मौजूद हैं और इनका आप देखते हैं कि नीचे तर्जमा नहीं होता। इनके बारे में हमें ये ईमान है कि जो अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका अपनी अता से इल्म अता फरमाया है। फरमाया वल किताबिल मुबीन रोशन किताब की कसम, इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअकिलून, हमने इसे अरबी कुरान उतारा ताकि तुम समझो, यानी कुरान पाक को जो नाजिल किया गया वो अरबी में किया गया। कुरान के जो पहले इब्तिदाई जिनको खिताब है वो खुद अरबी नस्ल है और अरब के अंदर मौजूद है, कुरान अरबी में नाजिल हुआ ताकि इनको समझाना ये आसान हो, सहल हो, उनका समझना भी आसान हो, तो कुरान नाजिल इसलिए अरबी में किया गया है। और ये बात याद रखें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये खसूसियत है कि कुरान अरबी में, इसके अलावा कोई आसमानी किताब अरबी में नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी अरब में इस तरह तशरीफ नहीं लाए, तो ये हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ थी जो काबा मुअज्जमा को तामीर करने के बाद और मक्का मुकर्मा के अंदर आपने ये दुआ मांगी है, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह के इन में कोई रसूल भेज और वो रसूल ऐसा हो कि जो इन पर तेरी आयतों को तिलावत करे, इनका तज़किया नफ्स करे, इन्हें किताब व सुन्नत हिकमत वो इसकी तालीम दे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और आपको अरब के अंदर इन अरबी लोगों में आपको मबूस फरमाया गया। तो अरबी जबान ये इसलिए भी अफजल जबान है, कुरान अरबी में नाजिल हुआ, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अरबी है, अहले जन्नत की जबान अरबी है, बल्कि यहाँ तक ये इरशाद फरमाया गया कि कबर और क्यामत में जो हिसाब किताब होगा वो भी अरबी के अंदर होगा। तो इसलिए अरबी जबान ये फजीलत वाली जबान है, जो नहीं भी अरबी जानते हैं लेकिन जब इन मराहिल में वो पहुंचेंगे तो उनकी जबानों से भी अरबी जारी हो जाएगी। آگے مزید آیت نمبر 17 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ یعنی کفار یہ اللہ پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی اولاد ہیں، بیٹیاں ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، معاذ اللہ، رب تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی رب تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے اللہ، لم یلد ولم یولد، وہ نہ پیدا ہوا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، لیکن ان کو جب کہا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ غم اور غصے سے، اور سارا دن وہ غم اور غصے میں بھرا رہتا ہے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا گیا تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور وہ غصے سے بھرا ہوتا، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا، کوئی اس کو یہ نہ کہے تمہارے بیٹی ہوئی تو وہ چھپتا تھا، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ کفار یہ کہتے تھے کہ جس عورت کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو تو اسے منحوس سمجھتے تھے، برا کہتے تھے، اور بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ صفت اپنے اندر پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ آج افسوس سے، بدقسمتی سے، مسلمان بھی اپنے اندر یہ صفت ایک طرح کی لیے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں پسند نہیں، معاذ اللہ، اور بیٹیاں پیدا ہوں یا پہلی بیٹی کسی کے یہاں ہو جائے تو بعض تو ایسے ہیں کہ رونا دھونا مچا دیتے ہیں، افسوس کرتے ہیں باقاعدہ۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کی برکت یہ ہے کہ اس کے یہاں پہلی اولاد بیٹی ہو، یعنی برکت والی اولاد، اور اس عورت کو برکت والا کہا گیا کہ پہلی بیٹی ہو۔ اور روایت میں فرمایا کسی نے بیٹی کی پرورش کی، تین بیٹیوں کی، اس کے اوپر بشارتیں عطا فرمائی۔ پوچھا حضور دو بیٹیاں، اور اس پر بھی بشارت دی۔ حضور ایک ہی بیٹی ہو، اس پر بھی خوشخبری اور بشارتیں دی، جنت کی بشارتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، یہ بشارتیں اور خوشخبریاں عطا فرمائی۔ تو مسلمان کے اندر یہ بری صفت کبھی بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے، یہ کفار کا طریقہ ہے، اور اس میں کوئی عورت کا قصور ہی نہیں۔ بعض لوگ عورتوں کو کوستے رہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ اس وجہ سے معاذ اللہ طلاق تک پہنچ جاتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اس لیے طلاق دے دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہل علی جلابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے کہ بیٹیوں کو برا مت کہو کہ میں بھی بیٹیوں والا، میں بھی بیٹیوں والا۔ ہمیں بھی چاہیے بیٹیوں سے بھی پیار کریں، بیٹوں سے بھی کریں۔ بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، رب تعالیٰ بیٹے عطا فرمائے، جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں بیٹیوں کے لیے دعا مانگے۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں جو ترستے ہیں بیٹیاں مل جائیں، بیٹے بیٹے ہیں لیکن ان کیا نہیں ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے کوئی اولاد نہ دے، اسے بانج رکھے۔ یہ 25ویں پارے میں ہی اللہ پاک نے یہ پوری تقسیم بیان فرمائی۔ تو رب کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، جو اللہ عطا فرمائے اس پہ راضی رہیں، اور اب اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، اس کے مطابق اپنی اولاد کی اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اسی پارے کے اندر، کفار کا ایک یہ انداز اور طریقہ کہ جب انہیں کہا جاتا کہ یہ باطل دین، باطل طریقے، شرک کرنا، یہ چیزیں چھوڑ دو، تو وہ یہ کہتے کہ ہمارے آبا و اجداد اس پر تھے تو اس لیے ہم اس پر ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امت و انا على آثارهم مهتدون، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر ہی راہ پانے والے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ آباؤ اجداد اگر باطل طریقے پر ہیں، گمراہیت پر ہیں، یا آباؤ اجداد کی ایسی فضول قسم کی رسم و رواج اس کے اندر وہ ہے اور لوگ چلائے جا رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. باپ دادا کا کرنا یہ حق پر ہونے کی دلیل تو نہیں. اصل تو وہی ہے جسے قرآن و سنت بیان کرے. یعنی ایک تو یہ کہ مشرکین نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد چونکہ شرک کرتے تھے، ہم بھی شرک کریں گے معاذ اللہ، اس پر انہیں سمجھایا گیا. لیکن اس کو دوسرے پیرائے میں اگر سوچیں تو ہم مسلمان بھی اگر کوئی ایسی رسم و رواج وہ جاری رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، کیوں؟ ہمارے باپ دادا کرتے آئے اور وہ ہوں شریعت سے ٹکرانے والے، تو پھر اس کو ختم کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اسی کو اسی طرح آگے چلنے دیا جائے گا. اللہ ہدایت عطا فرمائے اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے کہ جو ہمارے آباؤ اجداد یا لوگوں کی وجہ سے، خاندان اور کنبے والوں کی وجہ سے ایسی رسم و رواج ہمارے ہاں جو داخل ہو چکے ہیں، جو غیر شرعی ہیں، ان سے ہمیں ضرور اپنے آپ کو بچانا ہے. آگے مزید بڑھتے ہیں، آیت نمبر 36 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے. وہ شیطان اس کا ایک قرین یعنی ایک ساتھی بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والے کو ایک نحست یہ مل جاتی ہے کہ اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے. اب یہ کیا مطلب ہے اس کا ساتھی شیطان بنتا ہے؟ یہ شیطان جب اس کا ساتھی بنتا ہے تو اسے یہ اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے، حلال کاموں سے تو اسے روکے گا اور حرام کی طرف اسے لے جائے گا. ایک تو مطلب یہ، ایک یہ فرمایا گیا جو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو روکے. یعنی اس کا مطلب کیا؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بالکل بے خوف بنا لے. یعنی یہ کہتے ہیں بندہ جری ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی جہالت کی بنا پہ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہالت نہیں، علم ہے یہ گناہ ہے پھر بھی کر رہا ہے، تو وہ بے باکی ہے، وہ بے خوفی ہے. تو اللہ کے ذکر سے جس نے اپنے آپ کو روکا، یعنی ایسا بے خوف ہو گیا معاذ اللہ، تو اب شیطان اس کا ساتھی بنتا ہے، وہ مزید اسے ایسے برے کاموں پر اور نافرمانی والے کاموں پر ابھارتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے ایک سال پہلے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے. وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ جب بھی وہ کسی نیک کام کو دیکھتا ہے وہ اسے برا معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ اسے برا معلوم ہوتا ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا. یہ شیطان کا اثر اس میں یہ داخل ہوتا ہے. اور فرمایا جب بھی وہ کسی برے کام کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اچھا معلوم ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر عمل کر لیتا ہے. یعنی وہ شیطان اسے پکچر ہی ایسی دکھاتا ہے، اچھا اسے برا لگنے لگ جاتا ہے اور برا اسے اچھا لگنے لگ جاتا ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ مسلط کیا گیا ہے. اب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالی نے اس شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے. اور ہوا کیا؟ وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہوا ہے، اور اب وہ مجھے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. یعنی اچھی بات کے علاوہ وہ مجھے اور کچھ نہیں کہتا. اللہ رب العالمین شیطان کے اس شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اچھوں کی صحبت عطا فرمائے، کیونکہ یہ اچھوں کی صحبت اور اچھوں کی دوستی آج دنیا میں تو مفید ہے، آخرت میں بھی مفید ہوگی. اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی نیک جو متقین کی دوستی ہے وہ دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ جو دنیا کے اندر گہرے دوست تھے نا وہ تو ہو جائیں گے دشمن، لیکن جن کی دوستی کی بنیاد دار و مدار تقوی اور پرہیزگاری پر ہے تو وہ گہرے دوست ہی رہیں گے، ان کا فائدہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ملے گا. کیسے ملے گا؟ ان اچھی دوستی اور جن کا دار و مدار تقوی پر ہے وہ قیامت کے دن اپنے دوستوں کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، یا اللہ فلاں ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اب وہ کسی سبب کسی اور اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. ان سے اللہ فرمائے گا جاؤ ان کے چہرے پہچان لو اور وہ انہیں جہنم سے نکال کر لائیں گے. ابھی اچھوں نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، اللہ نے ان کی سفارش کو قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہو گئی، یعنی لازم ہو گئی، یعنی اللہ پاک بھی ان سے محبت فرماتا ہے. ایک اور حدیث یعنی حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ قیامت کے دن فرمائے انہیں میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، اور آج عرش کے اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں. تو اچھوں کی صحبت، اچھوں کی دوستی یہ قیامت کے دن فائدہ دے گی، اور بروں کی صحبت، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جب کوئی آدمی کسی دوست کی وجہ سے معاذ اللہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا، قیامت کے دن کیا کہے گا؟ اے کاش فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کو دوست نہ بناتا. اس لیے حدیث میں فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے، دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ دیکھ لے دوست کس کو بنا رہا ہے، کس کو دوست بنا رہا ہے. تو یہ ناظرین اکرام ضرور سوچنے کی بات ہے. چند باتیں میں نے سورہ زخرف کے حوالے اور اس کی کچھ مضامین اور آیات مبارکہ پر یہ کچھ ڈیٹیل اور تفصیل عرض کی ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا فیض، قرآن کا نور عطا فرمائے، اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سورۃ الدخان، بڑی برکتوں، عظمتوں، رحمتوں والی سورہ مبارکہ ہے، اس کے حوالے سے آپ اس کا تعارف انشاءاللہ آپ سن پائیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے.